بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رات کے معمولات کا ذکر چل رہا تھا کہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری آیات، آخری جو رکوع ہے وہ پورا پڑھ لیا کرتے تھے، تو یہ ایک مسنون عمل تھا، اس کا ذکر آیا تھا. اس کے علاوہ رات کے قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، اس بارے میں رکعتوں کی تعداد میں بھی روایات مختلف ملتی ہیں. مشہور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معمول جو تہجد کا تھا وہ 8 رکعت، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ 11 رکعتیں آپ کی ہوا کرتی تھی. رمضان غیر رمضان تہجد کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوا کرتا تھا، 11 رکعتیں، یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت اس میں وتر کی آ گئیں. پھر اس کے علاوہ، یہ 8 رکعت کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی صحابہ کو دی تھی کہ تہجد کی نماز شروع کرنے سے پہلے، اصل تہجد جو ہے اسے شروع کرنے سے پہلے 2 رکعتیں ہلکی پڑھ لی جائیں. اس کی حکمت بھی علماء نے، محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ انسان جب سوتا ہے رات کو، تو سوتے وقت شیطان آتا ہے اس کے پاس اور سر کے پچھلی جانب 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر وہ گویا پھونک مارتا ہے، ایک طرح سے اپنے لحاظ سے گویا دم کرتا ہے یا سحر کرتا ہے، کہتا ہے علیک نوم طویل، لمبی نیند ہو، لمبی نیند ملے، لمبے سوتے رہو، رات بڑی لمبی ہے. اس کا اثر ایک ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں، جیسے شیطان نظر نہیں آتا، یہ تمام اثرات ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، اور ظاہر ہے یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی. بہرحال یہ صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ہے، شیطان آتا ہے علیک نوم طویل فرقد، لمبی رات ہے سو جاؤ. انسان جب بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد اب یہ 3 گروں کا اثر اس پر رہتا ہے، کچھ سستی کے آثار رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب انسان بیدار ہو کر دعا پڑھتا ہے تو دعا پڑھنے کی وجہ سے 1 گرہ کھل جاتی ہے، سستی کے کچھ آثار کم ہو گئے دعا پڑھنے کی برکت. اس کے بعد وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کی 2ری گرہ جو ہے وہ بھی کھل جاتی ہے، اور 3ری گرہ ابھی باقی ہے، کچھ سستی کے آثار ابھی بھی باقی ہیں. جب وہ 2 رکعت پڑھ لے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو نماز پڑھنے سے 3ری گرہ کھل جاتی ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اصل تہجد سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لی جائیں، یہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جو گرہ ہے، وہ شیطانی اثر ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے، اس کے اثرات بالکل مٹ جائیں، اور اس کے بعد جب اصل تہجد شروع کرے گا تو بالکل نشاط اور چستی کی حالت میں شروع کرے گا. پھر تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف دعاؤں کا بھی آتا ہے. ہم جو عام نماز شروع کرنے سے پہلے جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ تو ہیں، یعنی مثلا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و جو دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، ہم تو فرائض میں بھی، چونکہ ہمارے یہاں یہی بہتر ہے، تو اسی کے عادی ہیں. نوافل میں جو دوسری دعائیں آتی ہیں ان کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے. انی وجہت وجہی والی جو دعا آتی ہے، شوافع وغیرہ کے یہاں جس پر عمل ہے. ایک اور دعا ہے جو صحیح روایتوں میں آتی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد ونقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس. مشہور روایت ہے، حزب العظم میں بھی یہ دعا منقول ہے. تو یہ بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے شروع میں پڑھنا منقول ہے. تو نفل میں ان جو زائد دعائیں ہیں، جو اس طرح کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو بھی کسی کو یاد ہو تو ان کا بھی اہتمام کر لیں. بہرحال نماز شروع کی، نماز شروع کرتے وقت گویا کہ نماز شروع کرنے کے بعد ہم نے ثنا پڑھ لی اور جو دعائیں جو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، کثرت تلاوت اور طویل قیام، اس میں مختلف، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے یعنی حالت کے لحاظ سے ہوگا کہ کسی کو زیادہ قرآن یاد ہے، کوئی کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، حفاظ پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی شامل ہو جائے، بہرحال یہ اصل کے لحاظ سے یہ رات کی عبادت ہو یا دن کی عبادت ہو، اصل تنہائیوں کی عبادت ہے، جس کا ابھی ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ یہ اصل تو یہ تنہائیوں کی عبادتیں ہیں، تنہائیوں کے اوقات ہیں، اور یہی اصل چیز ہے. شروع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ابتداءً شروع شروع میں جب احکام آئے تھے، سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی تھیں، تو یہی حکم دیا گیا تھا قم اللیل الا قلیلا، اور طویل قیام ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت یہ تھا کہ طویل قیام کرنا ہے. دن کی نمازیں ابھی تک فرض نہیں ہوئی ہیں، صرف تہجد کی نماز کا حکم آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم دیا گیا، امت بھی جو صحابہ تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل فرماتے تھے، اور اس میں طویل قیام تھا. اب اس طویل قیام میں ظاہر ہے گھنٹوں کی تو تعداد تھی نہیں، کہ گھنٹوں کے لحاظ سے گھڑیاں نہیں تھیں کہ گھنٹوں کے لحاظ سے اس کو متعین کریں کہ ایک تہائی رات ہو گئی یا آدھی رات ہو گئی یا دو تہائی ہو گیا، اس لیے کہ یہ حکم تھا کہ اتنی نماز پڑھنی ہے. تو احتیاطاً اچھا نہیں، شاید تہائی نہ ہو، اور تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اور تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ پیروں پر ورم آ گیا تھا، اور ایک سال تک تقریباً یہ حکم رہا. اور اسی میں سورہ مزمل میں جب دیکھتے ہیں تو اس کا حکم آتا ہے، یعنی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ کیا کرنا ہے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن جب پڑھنا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم نے متعین کر لیا کہ آج رات میں ہمیں 10 پارے پڑھنے ہیں تو کسی طریقے سے 10 پارے ختم ہی کر لیں. ٹھیک ہے، انسان اپنے اوقات اور اپنی رفتار دونوں چیزوں کو دیکھ کر وقت بھی متعین کر لیں اور مقدار بھی متعین کر لیں تو اچھا ہے. ہم جیسوں کے لیے اسی میں آسانی رہتی ہے کہ مقدار بھی متعین ہو، ورنہ انسان سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد بھی شروع کر دیں گے، تب بھی ایک پارہ تو ہو ہی جائے گا. یہ ہے، اس لیے ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے کہ ہم مقدار بھی متعین کر لیں کہ مثلاً 3 پارے پڑھنے ہیں، 4 پڑھنے ہیں، جو بھی مقدار پڑھنی ہے. لیکن اگر آہستہ پڑھنے کی وجہ سے یا زیادہ دل لگنے کی وجہ سے یا کسی آیت پہ زیادہ بار بار کسی آیت کو پڑھنے کی وجہ سے اگر کم مقدار ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اصل تو وہی ہے کہ اس پر تدبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، دھیان بھی دیا جائے، کثرت تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور تھوڑا سا اس کی طرف ترتیل اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے. تو یہ ہے رتل القرآن ترتیلا، اور ساتھ ساتھ میں اسی میں آگے حکم ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا. تبتل سب سے منقطع ہونا ہے، تعلقات کو ختم کرنا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں اس کی بڑی تاکید ہوا کرتی تھی کہ کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں، سونے کی پابندی نہیں، اس لیے کہ وقت بہت طویل ہے، سونے کا بھی وقت ہے، کھانے پینے کا بھی کوئی پابندی نہیں، زیادہ کوئی کھائے. باتوں پر پابندی ہوتی تھی، باتیں نہ کرو، اس لیے کہ اس سے یہ جو انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں پھر کمی آنے لگ جاتی ہے. جو انسان حاصل کرتا ہے باتوں کے ذریعے سے، وہ گویا کہ وہ غفلت پیدا ہوتی ہے. کثرت الکلام، یہ زیادہ کلام جو ہے بغیر ذکر اللہ، جو ذکر اللہ کے علاوہ جو بھی انسان کلام کرتا ہے وہ دل میں قساوت اور دل کی سختی، دل میں ظلمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا پھر انسان ایک طرف تو یہ حاصل کر رہا ہے کہ تلاوت کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، وقت کو وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ اگر پھر وہ فضول اور یعنی لا یعنی باتیں وغیرہ اگر ان چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کے ظاہر ہے کہ پوری طرح منافع حاصل نہیں ہوتے. تو اس لیے خاص طور پہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی اس کی بڑی تاکید ہوا کرتی تھی کہ باتیں نہ کرو، چاہے سو جاؤ، تھک گئے ہو تو سو جاؤ، یعنی کھانے پہ پابندی نہیں، سونے پہ پابندی نہیں، لیکن بہرحال کلام زیادہ باتیں کرنے پر پابندی تھی، کہ خاموشی کا ماحول ہو، اپنے اپنے طور سے ہر ایک عبادت میں اپنا وقت استعمال کرتا رہے. تو بہرحال تہجد میں یہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارا عام معمول چلے تلاوت کا بھی، بہت سے الفاظ کا ہوتا ہے کہ تلاوت کا تو ہوتا ہے لیکن رکوع کے بعد جو قومہ ہے اس میں، اسی طرح سجدوں میں دعا وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول دعاؤں میں رکوع سجدے وغیرہ، رکوع سجدے وغیرہ میں، اور خاص طور پہ سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان ان جگہوں پر تو خاص طور پہ دعاؤں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو عام نوافل میں بھی انسان کم از کم تسبیحات میں کچھ اضافہ کر لے، سے کہ ایک عام ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ ایک چیز جب روٹین پہ چل رہی ہوتی ہے تو توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. جب ہم 3 تسبیح کے عادی ہیں، رکوع میں 3 ہی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو وہ تو عام روٹین پہ ہم چل رہے ہیں، تھوڑا سا اضافہ کر لیں تو اب تھوڑا ذہن آئے گا کہ ہاں نہیں، آج ہم کچھ الگ چیز کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور توجہ انسان کی اور آ جائے گی. یہ ہم لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا اس طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ رکوع ذرا طویل کر لیں، اور سجدے میں بھی ذرا اور اس کو لمبا کر لیں، اور سجدے میں جو دعائیں عربی کی دعائیں یاد ہوں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، جو بھی مختلف دعائیں یاد ہوں ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں، تسبیحات کچھ زیادہ پڑھ لیں، تو یہی تسبیحات کا موقع ہے اور دعاؤں کی عربی کی دعائیں جتنی بھی یاد ہوں. غیر عربی کی دعائیں بھی یعنی اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی. بعض علماء نے مکروہ تحریمی کہا, بعضوں نے تنزیہی کہا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ غیر عربی میں دعائیں نہ مانگی جائیں نماز کے سجدے میں. عام اگر الگ ہو اس کی بات الگ ہے, بہرحال نماز کے سجدے میں جو تہجد وغیرہ جو پڑھی جاتی ہے اس کے سجدے میں عربی کے علاوہ کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. بہرحال سجدے میں دعائیں مانگ لیں, سجدے کے درمیان دعائیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدنی وجبرنی, مختلف دعائیں حدیث میں آتی ہیں, ان دعاؤں کا بھی اہتمام کر لیں. وہ تو عام نمازوں میں بھی اس کا تو اہتمام ہونا ہی چاہیے, اس لیے کہ یہ ہم فرائض میں بھی بہت سی مرتبہ بس دونوں سجدوں کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں کم از کم اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی پڑھنا لازم ہے. تو ہمارے یہاں بھی مسئلہ کہ جب کسی اور ائمہ اربعہ میں سے کسی اور کے یہاں کوئی چیز جب لازم ہوتی ہے, فرض یا واجب کے درجے میں ہوتی ہے, تو ہمارے یہاں کم از کم استحبابی درجہ ہے کہ چلو ان کے یہاں واجب ہے تو ہم کم از کم اتنا تو کر لیں. تو اس لیے ہمارے یہاں بھی کم از کم استحبابی درجہ تو ہے ہی کہ اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی پڑھ لیا جائے, پوری دعا پڑھ لیں. تو اور دعا اگر یاد ہے اللہم اغفر لی وارحمنی, وہ پوری دعا, وہ اس میں مزید چار پانچ یعنی پانچ چھ یہ دعا کے جملے آتے ہیں, وہ تمام پڑھ لیے جائیں زیادہ بہتر ہے. کہ یہ دعا کی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا مانگی ہے, تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے اور سنت بھی ہے, اس پر عمل ہو جائے گا. تو سجدوں میں بھی دعا کا اہتمام ہو, دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعا کا اہتمام ہو, یہ بھی خاص طور پہ ان نمازوں میں اس کا اہتمام کرنا ہے. یہ ہے خیر تہجد کے بارے میں. اس کے علاوہ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عام معمول ملتا ہے کہ وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤخر ہوا کرتے تھے. ہمارا تو چونکہ آج کل یہ تراویح کے ساتھ پھر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں, تو جماعت کی فضیلت کی وجہ سے وتر مقدم کر لیے جاتے ہیں, ورنہ عام حالات میں اگر انسان کو تہجد پڑھنا معلوم ہے کہ تہجد پڑھنے والا ہے تو پھر وتر کو مؤخر کرنا مستحب ہے, بہتر ہے, لیکن جماعت کی اہمیت کی وجہ سے ان کو مقدم کر لیا جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ ہم یہ دیکھیں کہ آٹھ رکعتیں تہجد کی, پہلے دو ہلکی رکعتیں ہو گئی تھیں تو گویا کہ دس رکعتیں ہو گئیں اگر ہم سب کو تہجد شمار کر لیں. اور وتر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے, جس میں بعض روایتوں میں دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے, تو وہ کل ملا کر ہم یہ بارہ رکعتیں ہو جاتی ہیں. تو جہاں پر علماء نے بارہ رکعت تہجد لکھی ہے وہ اس اعتبار سے بارہ رکعت بن جاتی ہے, دس رکعت لکھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اصل تہجد کی جو تعداد ملتی ہے مشہور روایتوں میں وہ آٹھ رکعت کی ملتی ہے. اب اس میں یعنی انسان آٹھ رکعت بھی اگر کر لے اور تلاوت اور یہ رکوع سجدے وغیرہ کی طوالت کے ساتھ سب پر عمل کر لے تو مختلف فضیلتیں سب ایک ساتھ حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ اب تہجد کے علاوہ رات میں رات کے معمولات میں دعا کا بھی اہتمام, کہ دعا بھی ایک مستقل عبادت کا حصہ ہے اور سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے معمول تھا. اب انسان سجدوں میں بھی اگر کثرت سے دعا کر لیتا ہے اور طویل دعائیں مانگ لیتا ہے تو وہ بھی اس کا بدل ہو جائے گا, یا نماز سے فارغ ہو کر بھی انسان دعا مانگ لیں. بہرحال حدیث میں ترغیب آئی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو الساجد, کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوا کرتا ہے. اس لیے فاکثروا من الدعاء, دعا سجدے میں کثرت سے مانگا کرو, زیادہ قبولیت کا وہ مقام ہوتا ہے سجدے کا موقع جو ہے. اس کے علاوہ رات کا آخری حصہ جو ہے, رات کا آخری حصہ قرآن کریم میں جگہ جگہ وبالاسحار ہم یستغفرون, رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے سحری سے مثلا فارغ ہونے کے بعد اگر وقت ہے, اگر پہلے سحری کر لیتے ہیں یا اگر سحری آخر میں کی ہے تو اس سے پہلے ہم تہجد وغیرہ سے فارغ ہو گئے, تو آخری کام جو ہوگا عبادت میں رات کا آخری چیز وہ استغفار ہے. اور یہ بھی ہم دیکھیں تمام عبادتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی منقول ہے, قرآن میں بھی اسی طرح اشارہ ملتا ہے کہ عبادتوں کا اخیر جو ہے اس میں استغفار ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ میں نماز میں کیا دعا پڑھا کروں اخیر میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بیان فرمائی, کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت دعا کیا مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا تعلیم فرمائی جا رہی ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, وہ بھی کب, کسی غلط کام یا کوئی تجارت وغیرہ کے بعد نہیں, نماز پڑھنے کے بعد یعنی کوئی مباح کام بھی نہیں اور بلکہ کوئی غلط کام بھی نہیں، مباح کام بھی، عبادت کر رہے ہیں، عبادت ہے، نماز ہے، نماز کا ختم ہے، تحیات پڑھ لی، درود پڑھ لیا، اس کے بعد دعا مانگنی ہے تو دعا یہ مانگو وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھایا جا رہا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف کرنے والا ہے نہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، گویا اخیری چیز جو دعا نماز کے اخیر میں سلام پھیرنے سے پہلے جو مانگا جا رہا ہے وہ مغفرت اور اقرار اس بات کا کہ ہم نے ظلم کیا. اب ظاہر ہے جو واقف ہیں یعنی وہ تو ظاہر ہے کہ جو تعلیم وغیرہ میں بہت سی باتیں اس طرح کی آ جاتی ہیں، ورنہ انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کون سے غلط کوئی کام ہوا ہے یا کون سا گناہ کا موقع ہے کہ اس پر استغفار کیا جائے. یہ کئی چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے ہر عبادت جیسے رات کے اخیر کا ذکر چل رہا تھا کہ انسان پوری رات عبادت میں گزار رہا ہے، پھر قرآن نے کیوں کہا وبالاسحار ہم یستغفرون کہ رات کے آخری حصہ استغفار کرتے ہیں. اسی طرح جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اخیر میں یہ کیوں تعلیم دی جا رہی ہے کہ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اور مغفرت کی دعا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی گئی جس صورت میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ چکی ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے، ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ کی زندگی کے تمام ترقیات کے مراحل، دین کی اشاعت کے مراحل سب پورے ہو چکے، اور ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ واستغفرہ، اخیری کام آپ کو استغفار کا اہتمام ہے. یہ ایک عجیب، اور مغرب کی اذان کے وقت بھی جو دعا تھی، اللہم اذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی، یہ جہاں بھی کوئی موقع آتا ہے یا کوئی عبادت کا موقع آتا ہے استغفار، اخیر میں استغفار، مغفرت کی دعا. یہ خاص طور پہ شریعت کی تعلیم ہے دو چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے، خاص طور پہ، ویسے تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں لیکن خاص طور پہ دو چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری عبادت عبادت ہی کیسی ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے. اپنی عبادت کو ایسا نہ سمجھو کہ ہاں ہم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی ہماری عبادتیں ہی واقعی ایسی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے، اللہ تعالیٰ کے یعنی احسانات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی کسی نعمت کا شکر ادا کر سکیں. تو اس لیے ہم اس عبادت میں جو بے توجہی، غفلت، کوتاہی، ان کی تلافی کے لیے گویا استغفار کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ظاہر ہے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ انسان کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ انسان کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جائے کہ کوئی عبادت کی، کوئی نیک کام کیا تو نیک کام اب دوسروں نے نہیں کیا، ہم نے نماز پڑھی دوسرے نے نہیں پڑھی، آج نماز میں بہت دل لگا لیکن تو ظاہر میری نماز تو بہت اچھی ہو گئی، کہیں اس طرح کا کوئی خیال نہ آ جائے. پوری رات عبادت کی تو رات کے اخیر میں پھر استغفار کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی موقع دیا کہ ہم نماز پڑھ سکے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکے، دعا کر سکے، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. یا اللہ پھر بھی تو نے جو دیا ہے اور اتنے انعام کہ مجھے عبادت کی توفیق دی اور دعا کی توفیق دی، یہ میری میں اس قابل نہیں تھا، یا اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہی کہ انسان کو اپنی کمی کا احساس رہے، کہیں اپنی خود پسندی اور عجب کا احساس نہ آنے لگ جائے. صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ چیز بہت عام نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم کا اثر تھا کہ رمضان کا موقع ہے، سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہوتی تھی، عام طور پہ اجازت ہوتی تھی کہ روزہ نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو، کبھی کبھی تو حکمن منع فرما دیتے تھے کہ روزہ نہ رکھو اس لیے کہ اب مقابلے کا وقت قریب ہے، کبھی جنگ وغیرہ کا موقع ہوتا، ورنہ یہ تھا کہ اجازت ہے. اور صحابہ خاص طور پہ اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، پھر بھی بعض روزے دار ہیں، بعض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بعضوں نے روزہ رکھا، بعضوں نے نہیں رکھا. ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس طرح کا کوئی موقع آ گیا تو جو روزہ نہیں رکھتے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں رکھو یا اجازت دی تھی، پھر بھی یہ زیادہ نیک بننا چاہ رہا ہے، تو روزہ رکھنے والوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، زبان پہ کوئی بات آ جاتی ہے، دیکھو پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، یا رکھنے والوں کے ہوتا ہے دیکھو خامخواہ گنجائش پہ عمل کرتے ہیں. صحابہ میں خاص طور پہ یہ چیز ملتی ہے اور حدیث میں یہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ فلم یعیب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم. یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے کی کوئی عیب جوئی نہیں کرتا تھا کہ اچھا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, اور نہ رکھنے والا رکھنے والے کے بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا کہ تم زیادہ نیک بننا چاہتے ہو کہ اچھا خامخواہ آپ راست نے اجازت دی ہے پھر بھی روزہ رکھ رہے ہو. نہیں, تم رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے رکھ لیا, نہیں رکھ سکتے نہیں رکھا. نفل اعمال کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم کر لیں تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے ہم ترغیب دے سکتے ہیں, کسی کو ہمت دلا سکتے ہیں, اچھا ہے اس کے بھی نفع کی چیز ہو, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کر لیا تو ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھنے لگ جائیں یا ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی عجب آنے لگ جائے. استغفر اللہ, استغفار ہر عبادت کے اخیر میں استغفار کا اہتمام خاص طور پر سکھایا گیا ہے. اور عجیب بات ہے, جہاں حج کے احکام آتے ہیں قرآن کریم میں, اور وہاں پر سب جانتے ہیں حجاج کے حج کے کرنے جنہوں نے حج کیا ہے حج کے احکام پڑھے ہیں کہ 12 ذی الحجہ کو جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہ ہوتا ہے اچھا بس واپس جانے کا وقت ہے, اب حج کر لیا تھک گئے, اور انسان جب حج سے فارغ ہوتا ہے 12 ذی الحجہ کو ہر ایک ہوتا ہے اچھا اب گھر پہنچے, خاص طور پہ منیٰ خالی ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت منیٰ میں ٹھہرنا, خاص طور پہ جو دور حجاج جو ہمارے یہ نارتھ امریکہ والے جو ان کے جو یورپ وغیرہ کے جو کیمپ ہوتے ہیں وہ تو بہت دور ہوتے ہیں, وہ علاقہ پورا تقریباً خالی ہو جاتا ہے, تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں یا تقریباً نہ ہونے کے برابر لوگ بچ جاتے ہیں, اس وقت وہاں ٹھہرنا واقعی ایک مجاہدہ ہوتا ہے. یہ اس موقع پر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ, آگے آیا لمن اتقى. عجیب, اس موقع پر قرآن کریم میں رحمت تقا لمن اتقا جو فرمایا کہ جو دو دن کے بعد چلا جائے 12 ذی الحجہ کو گھر چلا جائے منیٰ سے لوٹ جائے تو فلا اثم علیہ, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, اور ومن تأخر جو 13 تاریخ تک ٹھہرنا چاہے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن لمن اتقا تقوا ہونا چاہیے, یعنی کہ اچھا میں ٹھہر گیا میں نے بہت اچھا کام کر لیا. تو یہ انسان میں جہاں بھی عجب کی کوئی چیز آتی ہے قرآن میں احادیث میں خاص طور پر اس موقع پر رکاوٹ آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو, یہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے دل میں تقویٰ ہونا چاہیے, اللہ کے لیے کر رہے ہو تو قبول ہے ورنہ قبول بھی نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں یہ مسلمانوں کے جو تین حصے بیان کیے گئے ہیں کہ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات, بس رکے نہیں یہاں پر, منہم ظالم لنفسہ, بعض تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ظالم لنفسہ, منہم مقتصد, اچھا گناہ بھی نیکیاں بھی دونوں طرح کی چیزوں میں کوشش کرتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں, منہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ, بإذن اللہ کی قید آ گئی, اللہ کے حکم سے کر رہے ہو اپنا کوئی کمال نہیں ہے, اپنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ خاص طور پہ تعلیم ہے, جہاں بھی عبادتوں کا ذکر آتا ہے کہیں انسان عجب میں کبر میں کہیں خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے تو عبادت کے اخیر میں خاص طور پہ استغفار کا اہتمام یہ سکھایا گیا ہے. خیر, یہ رات کے عبادتوں میں اور بھی چیزیں ہیں جو اکثر لوگوں کو معلوم ہی ہوں گی, صرف میں سرسری بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ الحزب العظم ہے, اس کا بھی اہتمام کیا جائے, اس میں مسنون دعائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ لکھی گئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کی نورانیت ہی مختلف ہے, دعاؤں کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا, خاص طور پر جو عربی سمجھنے والے ہیں. الحزب العظم ہے, اور جن کے لیے عربی پڑھنا بہت ہی مشکل ہے تو 30 حصوں میں بھی اسی کو تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک تو مختصر حزب العظم ہے, وہ علیحدہ ہے, اور یہ پوری تمام دعاؤں کو 30 حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے تاکہ پورے مہینے میں کم از کم پورے الحزب العظم کی دعائیں آ جائیں. تو مختصر الحزب العظم بھی پڑھی جا سکتی ہے جن کو عربی پڑھنے میں مشکل ہے, یا 30 حصوں میں جو تقسیم کی گئی ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو عربی میں پڑھنا مشکل ہو. اور صلاۃ و تسبیح کے ذکر کل آ گیا تھا, اور مسجد میں جب بھی آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں تو عبادت کی فضیلت بڑھ جائے گی کہ اعتکاف کی نیت انسان ساتھ میں کر لیں. اس کے علاوہ صدقات کا بھی کچھ نہ کچھ انسان اہتمام کر لیں کہ کچھ نہ کچھ, یعنی جیسے کہ یہ ہر چیز کی چونکہ ہر عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے تو صدقات وغیرہ بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کر لے, چاہے تھوڑی ہی مقدار میں انسان دیتا رہے, اور خاص طور پہ اخیری طاق راتوں میں تو انسان کچھ نہ کچھ روزانہ ڈال ہی دے, کہ اس میں اگر کوئی لیلۃ القدر ہو گئی تو ظاہر ہے کہ گویا کہ ہم مثلا $10 بھی ڈالتے ہیں, $10 اگر ڈالتے ہیں اور لیلۃ القدر میں وہ $10 ہم نے ڈال دیے ہیں تو گویا کہ یہ 83 سال خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر, کتنا بہتر وہ ہم نہیں جانتے, تو 1000 مہینوں کے 83 سال تقریباً بنتے ہیں, تو 80 سے زائد سال جو ہیں اتنے سالوں تک روزانہ گویا کہ ہم $10 دیتے رہے, یہ تو اگر ہم اس پہ 80 پہ یا 83 پہ روک دیتے ہیں, ورنہ خیر ان کتنا خیر ہوگا وہ ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دے گا. تو اس لیے خاص طور پہ آخری راتوں میں کوئی بھی یعنی اس طرح کی جو بھی عبادتیں ذہن میں آ جائیں, درود شریف ہے, استغفار ہے, تو ان راتوں میں خاص طور پہ ہر چیز کو کچھ نہ کچھ کر لیں کہ تھوڑی 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 مقدار میں کچھ نہ کچھ جمع ہو جائے, کہ اگر لیلۃ القدر ہے تو گویا اس میں ہم نے ہمارا اس رات میں اس عبادت کا بھی حصہ ہمارا لگ جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ایصال ثواب جس کا ہمارا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں بھی ذکر آیا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات کا جہاں ذکر چل رہا تھا, ہو سکتا ہے بہت سو کو وہ بات سمجھ میں نہ بھی آئی ہو کہ تین مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کا ذکر آیا تھا للاصول اور للمحسنین وغیرہ کا جو ذکر آیا تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے معمول عموماً یہ تھا, یعنی علی الدوام یہ معمول تھا کہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کا, رمضان میں بھی ہم اس کی عادت کر لیں اور اس کے بعد بھی, کہ ایک تو ہم مثلاً ظہر کے بعد یاسین شریف جب پڑھتے ہیں تو یاسین شریف پڑھنے کے بعد مشائخ کو, سلسلے کے تمام مشائخ کو ثواب پہنچا کر ہم ذکر جب شروع کرتے ہیں تو ذکر سے پہلے وہ جو طریقہ آتا ہے کہ مشائخ کو ایصال ثواب کر لیا جائے, تو ایک تو یاسین شریف ہم نے پڑھ لی جس کا ثواب ہم مشائخ کو پہنچا دیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور بھی مزید ایصال ثواب کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کو انسان ترتیب بنا لے, چاہے جو بھی, کہ مثلاً ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھی اس کا ثواب مشائخ کو پہنچا دیا, اس کے علاوہ یاسین شریف پڑھ لیں یا 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لیں اپنے اعزہ اقربا متعلقین ان کے لیے ہو, اپنے یعنی چاہے خاندان کے افراد کے لیے علیحدہ ہو, اپنے جو محسنین ہیں متعلقین ہیں ان کے لیے ہوں, یا مجموعی طور پر ایک ساتھ شامل کر لیا جائے, انسان بہرحال تقسیم کر لے کہ ایصال ثواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک, ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت زیادہ تھی, کانا اجود الناس, کہ سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن اجود ما یکون فی رمضان, رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی, اور اس سے بھی زیادہ سخاوت آپ کی بڑھتی تھی جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی. اب یہ سخاوت کون سی تھی؟ اس میں شرح فرماتے ہیں کہ ایک تو سخاوت آپ کی وہی ظاہری اعتبار سے, کوئی آیا کسی نے کچھ مانگا دے دیا, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی آیا, آپ کے پاس گھر میں فاقے, کھانے پینے کا کچھ ہے نہیں, کسی نے آ کر اپنی ضرورت پیش کی, اچھا فلانے دکان والے کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ میری ذمہ داری پہ تمہیں اتنی مقدار دے دے, پیسے بعد میں میرے پاس آئیں گے میں ادا کر دوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کے پاس خود تنگی ہے, آپ اتنے زیادہ اپنے اوپر مشقت ڈالتے ہیں اور اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں اور اپنے اوپر قرض لے لیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کا یہ روکنا پسند نہیں آیا کہ نہیں, میں لوگوں کو راحت پہنچانا چاہ رہا ہوں اور بخل مجھے پسند نہیں ہے. خیر دوسرے صحابی تھے, انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں نہیں آپ خرچ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دے گا, ولا تخشى من ذی العرش اخلالا, کہ عرش والا آپ کو خوب دے گا, آپ فقر کا خوف نہ کیجیے, آپ خرچ کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اس پر. تو ایک تو آپ کی سخاوت یہ تھی ظاہری سخاوت, اس کے علاوہ شرح فرماتے ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کی راتوں میں اور جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت جو سخاوت, اس میں روحانی سخاوت بھی. تو ہمارے لحاظ سے ہم روحانی فیض تو کسی کو پہنچا سکیں نہ پہنچا سکیں, لیکن کم از کم یہ ایصال ثواب کے ذریعے سے تو ہم باطنی اور دینی نفع اور یعنی گویا اخروی انعامات کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو اس میں جیسے امت کے لیے دعائے مغفرت کا ذکر آیا تھا وہ بھی آ جائے, ایصال ثواب وغیرہ بھی آ جائے, اس میں کچھ ثواب کا حصہ ایسا بھی ہو کہ کچھ عبادت کا حصہ ایسا بھی ہو کہ جس کا ثواب ہم پوری امت کو پہنچا دیں, تو اس کا بھی بہرحال یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ثواب پہنچانا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق اور محبت کے اضافے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمارے ان عبادات کو قبول فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ابھی کچھ مزید باقی ہے لیکن انشاءاللہ آج کے لیے تو یہیں روک دیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.